یعنی جس نے جن کو ہٹا دیا اس نے حقیقتاً صراط مستقیم کو ہٹا دیا، تو اس کے پاس کچھ نہیں. سورہ آراف کے اندر، سورہ طہٰ کے اندر اور ایک دو مقامات پر اور قرآن کریم میں ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں سے ان کے مقابلے اور ان جادوگروں کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے. سب نے پڑھا ہوگا آپ نے، جب وہ جادوگر ایمان لاتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ کن الفاظ پر ایمان لاتے ہیں؟ آمنا برب العالمین. ایمان مکمل ہو گیا؟ نہیں مکمل ہو. ایمان مکمل ہو گیا، ہو گیا، آگے کوئی بولنے کی ضرورت ہے؟ جب رب العالمین پر آپ ایمان لے آئے جو آپ کے رد گردن سے زیادہ نزدیک ہے، آگے کوئی بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کسی مقام پر آیت یہاں پہ رکی نہیں، تین یا چار جگہوں پر تذکرہ ہے. ایک دو جگہوں پر مجھے یاد آتا ہے رب موسیٰ و ہارون ہے، اور ایک مقام پر رب ہارون و موسیٰ ہے. کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ کیا ضرورت تھی اس بات؟ اور یہ وہ ساحران ہیں کہ جو اتنا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ جو شاید بڑے سے بڑے عارف کی زبان سے بھی نہ نکلتا ہو. واللہ خیر و ابقا، واللہ. یہ اس جگہ تک پہنچ چکے تھے، اس جگہ تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر قرآن ان کا یہ جملہ نقل کر رہا ہے کہ اللہ ہی خیر اور باقی رہنے والا سرمایہ. اس مقام پر آ گئے تھے کہ خدا کو اپنا سرمایہ دیکھ رہے تھے، لیکن رب العالمین پہ نہیں اٹھے. اس کا مطلب ہے کہ توحید صرف اللہ پہ نہیں ختم ہوتی، بلکہ وجہ اللہ اور مظہر خدا کا ریفرنس لازمی ہے، ورنہ کیا پتا چلے کون کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کیا پتا کون کس کے آگے سر ماتھا ٹیک رہا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، پھر موسیٰ پہ بھی کیوں نہیں رکے؟ یعنی آپ کا کلمہ یہاں پورا ہو جاتا ہے، آپ کا جو کلمہ ہے یہاں پورا ہو جاتا ہے. کلمے میں کیا چاہیے؟ ایمان میں کیا چاہیے؟ رب جو حقیقت ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، اصل رشتہ اس سے. لیکن معبود یعنی کون؟ کوئی کہتا ہے ستارہ خدا ہے، کوئی کہتا ہے سورج خدا ہے، کوئی کہتا ہے زمانہ خدا ہے، کوئی کہتا ہے بت خدا ہے. تو کوئی ریفرنس چاہیے نا کہ خدا کون. کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جو موسیٰ کا خدا ہے، اور صرف اتنا کہنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو ایمان آپ پر کچھ تقاضوں کو واجب کر دیتا ہے. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ جس پر آپ ایمان لائیں، جس خدا پر، جس ریفرنس پر آپ ایمان لائیں، اس کی اتباع کیسے کی جائے. تو آپ کو تیسرا ریفرنس چاہیے، ہارون. یعنی کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جو موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ کی اتباع اس طریقے سے کی جیسے ہارون کرتے ہیں. یہاں پر آ کے آپ کا کلمہ مکمل ہے. یعنی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی معبود حقیقی پر ہم ایمان لائے. وہ معبود کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کا معبود ہے. اور اس معبود پر ایمان لانے کی وجہ سے جو اتباع کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، وہ ہم کیسے پورے کریں گے؟ جیسے امیر المومنین علیہ السلام. قرآن کریم خود زندگی کا بنیادی نقشہ بیان کر رہا ہے، زندگی کیسے گزرنی چاہیے. کہ ایمان، جس خدا پر آپ ایمان لائیں، مجھے کیا پتا. میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، الہکم اور الہ واحد کا بھی فرق سمجھایا تھا، کہ انسان اپنی طرف سے اپنے معبود کو متصور تو کرتا ہے، لیکن وہ خود اس کی تخلیق ہوتا ہے. وہ الہ، یہ پیغمبر ہے جو وحی سے بہرا مند ہے، کہ وہ آ کے بتاتا ہے کہ جس کی تم تخلیق ہو وہ کیا ہے. یہ ایمان پیغمبر پر اور پیغمبر کی اتباع उसके लिए भी एक हस्ती का रेफरेंस बनाना लाजमी है, क्योंकि पैगंबर की इत्तबा के दावेदार बहुत हैं। आपको भी बताया अच्छे तरीके से, हमें उस पूरी लिस्ट में से मुशख्फस करना है कि मैं पैगंबर की इत्तबा किसकी राह पे करता
हूँ,
फलां 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 नहीं, मैं पैगंबर के पीछे चलता हूँ जिस तरीके से पहली जगह से। अब आप समझ लीजिए कि आपका कलमा हमेशा और आपको कितनी ज्यादा जिम्मेदारियों में जकड़ देता है और बाकायदा एक जिंदगी की राह का तय कर देता है। देखिए रेफरेंस मसवंतानी कि सिर्फ जादूगर आमन्ना बे रब्बे आलमी पर नहीं होते, बल्कि रब्बे मूसा व हारून, सिर्फ मूसा भी नहीं बल्कि हारून जी। ये सूरह आराफ के अंदर ही आया जी, कहा में भी है आराफ में भी है और शायद शुरा और कसस में से भी किसी सूरह निसा की आयत है। अब आप उस पर्चे को देख सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखा है, सूरह निसा की आयत नंबर 64। وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر کس لیے، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن یہاں پر پھر وہی بات کہ ہمیں بھی اپنے گلوان میں ڈال کے دیکھنا ہے کہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، رسول کی اطاعت بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ठीक है, अगर इताअत नहीं है तो फिर उसका मतलब यह है कि रसूल को मानना नहीं। रसूल को भेजने का मकसद और मतलब क्या है, ताकि जिसने खुदा से उसकी इताअत की है, वलौ अन्नहुम ज़लमू, और काश कि ये लोग जब इन्होंने ज़लमू अन्फुसहुम अपने नफ्सों पर अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ था, जाउका तेरे पास है। لفظ کا بولتے ہیں کاش کہ یہ لوگ یعنی یہ مسلمان جب انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا یعنی گناہ اور خطا کے مرتکب ہوئے تو کیا کرتے، تیرے پاس آتے، مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، خدا سے سوال کرے رسول کی پاس کیوں آتے، کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے گناہ کیا خطا کی اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو کاش یہ لوگ تیرے پاس آتے۔ اگر خدا تک تقرب کا وسیلہ نماز ہی ہے خالی تو نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا کے تیرے پاس آتے، جا اوکر فستا اٹھا اللہ، اور تیرے پاس آ کر اللہ سے استغفار، وستا وفر الحم اور رسول، اور رسول بھی ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب وہ اللہ کو تواب الرحیم پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت کا متن لگتا ہے آپ کو کہ کسی زمان و مکان میں پیدا ہے، یعنی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف مدینے کے اس تھوڑی سی جگہ پر ان مختصر سے مسلمانوں کی تعداد کے لیے آئے تو یہ بس ختم، اس کے بعد آئے ختم ہو گئی، یعنی کہ رسول اللہ کو جن لوگوں نے نہیں پایا چاہے زمانی دوری کی وجہ سے چاہے مقام کی دوری کی وجہ سے، ان کے لیے آیا نہیں تھی۔ اور اگر ہے یعنی کہ اس پہ آرائے جوادی عاملی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے اس آیت کے ذریعے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو اصول عقلی ہوتی ہے وہ ہر زمانے اور ہر مکان میں اپلیکیبل ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو فروعات میں سے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی نماز الگ الگ پڑھیں لیکن حرم میں ہونے کی وجہ سے ملا کے پڑھنے کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فروعات ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک مقام پر ہیں تو رسول اللہ سے رجوع کر لیں اور دوسرے مقام پہ چلے جائیں تو رسول اللہ سے رجوع نہ کریں، کیونکہ یہ اصولیات ہیں جو اصول اور عقلی اصول ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بیس ہے بنیادی قوانین، بنیادی قوانین اس طریقے سے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روشنی جو ہے وہ آپ یہاں رہیں گے تو چیزوں کو روشن کرے گی اور یہی بلب اگر آپ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو اندھیرا کر دے گا. یہ ابسرڈ سینٹینس. اس لیے کہ جو چیزیں بنیادی اور اصولی قوانین ہوتی ہیں وہ ہر جگہ یکساں پیدا ہوتا ہے، ہر زمان میں، ہر مکان. تو پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول کے پاس آنا چاہیے اور رسول سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں. اور جب رسول ان کی اس پیشکش کو قبول کر لے گا تو خدا کی طرف سے کیا چیز ملے گی انہیں؟ توبہ اور رحمت. لوجد اللہ توبہ اور رحیم. مجھے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی میرے پاس ضرورت نہیں، آیت کا متن بہت واضح ہے. دوسرا سورہ منافقون، سورہ منافقون کی آیت نمبر 5. اچھا یہ آیت اسی کا آپ سمجھ لیں کہ استمرار ہے اور مزید عجیب سختی والی کرتی ہے. وہ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جائے. وہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے؟ کن سے کہا جائے؟ منافقین سے. سارا ذکر ہی منافقین کا ہے. وہ اذا قیل لہم تعالوا، تعالوا میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب کوئی اوپر کھڑا ہو کر نیچے والے کو کہتا ہے کہ اوپر آ جاؤ تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تعالوا. یعنی منافقین کہاں پر؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے پستلی درجے پر. تو ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اوپر. یستغفر لکم رسول اللہ، اوپر آ جاؤ. یعنی کیا؟ کہ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں. یعنی جس کے لیے رسول اللہ استغفار کریں وہ کس چیز کے لیے مجھے بنتا ہے؟ اس کی بلندی کا مجھے بنتا ہے. تعالوا بلندی پر لے جانے کا سبب ہے کہ اگر رسول اللہ میرے لیے استغفار کریں. رؤوسہم لب و رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو رخ کو موڑ لیتے ہیں. وہ رعیتہم یصدون وہم مستکبرون، وہ کہتے ہیں ہمیں انہیں مختصر کے استغفار ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو جو رسول اللہ کے استغفار سے منہ موڑے ہوئے ہیں منافق. ہم آپ کہیے کہ یہ آیت بھی خالی اس مدینے کے عورتیں تھوڑے سے لوگوں کے لیے تھی، بس اس کے بعد آیت ختم ہو گئی. کہہ سکتے ہیں جبکہ ایک چیز واضح ہے، میں ایک چھوٹی سی بات اسی کے حوالے سے آپ سے کہوں کہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، خدا نواستہ ظاہر ہم نے جو بھی یہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ جب کہتا ہے اپنے کلمے میں محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی مردہ انسان کی گواہی دے رہا ہے. وہ یہ فیصلہ کرے کہ جب وہ یہ پڑھتا ہے کلمے میں کہ محمد رسول اللہ، تو وہ کسی زندہ انسان پہ گواہی دے رہا ہے یا کسی مردہ انسان پہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا وہ زمانے میں ختم ہو گئے 11 ہجری کے بعد؟ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول ہیں یا تھے جو 11 ہجری میں ختم ہو گئے؟ اور اگر ہیں تو ان کی رسالت کے حوالے سے جتنی کوالٹیز ہیں وہ سب کی سب زندہ ہے. یعنی آپ اور کہیں کہ ان آیتوں میں لفظ رسول اللہ ہے، لفظ محمد بھی نہیں ہے، لفظ رسول اللہ ہے. اب یہ فیصلہ کر لیجیے کہ رسول اللہ زندہ ہے یا ختم ہو گئے. اگر رسول اللہ زندہ ہے تو یقیناً ان سے طلب استغفار کرنے کی مہلت بھی زندہ ہے اور موجود ہے. درست؟ تو خود قرآن کریم کس چیز کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے کہ جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو، یعنی میں آج کی زبان میں کہوں کہ دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ اندر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، کسی معصوم کے حرم میں جا کے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، چاہتا ہے دل یا نہیں؟ یہ وہی چیز ہے. یہ وہ خود قرآنی آیت ہے جو ایک مومن کے قلب میں استحکام پیدا کرتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے. آیتیں قرآنی ظہور کرتی ہیں مومن کے قلب میں. کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے, ولو کا مطلب ہے کہ کاش کا مطلب ہے کہ یہ چاہت ہے, خدا کی خواہش ہے کہ جب یہ لوگ اپنے نفوس پر ظلم کریں تو کیا کیا کریں, میں رسول دوڑ کے تیرے پاس آیا ہے اور تجھ سے درخواست کریں اس بات کی کہ تو ان کے لیے طلب مغفرت کرے, تو پھر دیکھو میں کیسے توبہ قبول کرتا ہوں اور کیسے رہنا چاہتا ہوں. یہ شرک ہے. اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ سنتے ہیں شرک, اس چیز کو شرک کہتے ہیں. اور آخر میں میرا خیال ہے کہ وقت ہمارا مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے, دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا جلدی جلدی تاکہ یہ بحث ہماری کافی حد تک سمجھ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام, یہ آیتیں آپ جا کے پڑھیے گا, یہ 93-97 ہیں سورہ یوسف کی آیتیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا, یعنی ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے, ذلیل ہو گئے, ان کو اپنی خطاؤں کا انہوں نے اقرار کیا, اعتراف کیا, اس وقت انہوں نے کہا, انہیں جناب یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ ہر عالی ذرف انسان بات کرتا ہے کہ لا تقریبا علیکم اليوم, میری طرف سے آج تم پر کوئی جان نہیں, جو کچھ ہوا میں نے بخش دیا, معاف کر دیا, میں تم سے کسی خطا کا بدلہ طلب نہیں کرتا, یغفر اللہ لکم, میں نے بھی معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہاری مغفرت کرتا ہے, میں تو اللہ سے بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. وہ ہوا فن الرحیم, اس کا خاص اثر ہے, یعنی معصوم اگر کہہ دینا میرے لیے کہ غفر اللہ لکا, آپ سمجھے بس ختم, کہ ہم امام سے جا کے لی تو خوشامد کرتے ہیں, یعنی ہم حرم امام میں جا کے اور کیا کرتے ہیں, امام سے اسی چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے لیے یہ کہہ دے ہوگا کہ غفر اللہ ہو جائے گا, کہ اللہ تیرے لیے مغفرت کرے, بس ہمارا مسئلہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے. اب اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام میری خوراک کی, میری جدائی کی شدت میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ظاہر ہو گئی ہے. تو اب ہماری اس منطق کی روح سے جس میں سب کچھ خدائی کرتا ہے, حضرت یعقوب کو دعا کرنی چاہیے تھی, مستجاب الدعوۃ تو کہنا نبی, میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے, نبی مستجاب الدعوۃ کے, نبی کی دعوت سنو کے بتا نہیں پائے گا, تو دعا کرتے بینائی واپس آ جاتی, ایسے ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بہبو کے قمیض تھی, یہ میری قمیض ہے, میرا کرتا ہے, یہ لے جاؤ, ہاضا فالقوہ علی وجہ ابی, اور اس کرتے کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا, مس کر دینا, یہ کی بفری کا وہ بسی ہو جائیں گے. جی باقی پیغمبر میرے جیسے کوئی انسان ہو تو بات سمجھ نہیں آتی, پیغمبر کے لیے, اور کیا کون رہا ہے, دوسرا پیغمبر, دونوں ہستیاں معصوم ہیں, انہیں یاد یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ فلاں دعا پڑھ لیں بینائی واپس آ جائے گی, اس کی ایک عقلی وجہ بھی ہے, اس چیز کی عقلی وجہ ہے کہ بینائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زائل ہوئی تھی یوسف کے خلاف, تو جب وہی چیز پلٹ کے آئے گی تو بینائی کو ساتھ بچا رہے گا, عقلی وجہ ہے اس کی, لیکن بالکل کھلا ہوا, جیسے آپ کہیں کہ غیر اس خدا سے مسئلے کا حل ہو, حضرت یوسف بھی نہیں, حضرت یوسف کہیں کہ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں, چلو معصوم کا ہاتھ ہے, قمیض, کہ یہ قمیض لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور جب یہ قافلہ رستے میں چلا ہے یوسف کی قمیض کو لے کر, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, قال ابوه انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, لو لا ان تفندون, اگر تم مجھ کو دیوانہ نہ سمجھو تو, اگر مومن یہ کہے کہ مجھے اس میں سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے, دیوانہ ہے وہ, پاگل ہے, مشرک ہے. کہ اگر فاقد شفا میں سے مومن امام حسین کے محبت کرنے والا کہے مجھے اس میں سے حسین کی خوشبو آتی ہے, حضرت یعقوب کو اتنے فاصلے سے حضرت یوسف کی قمیض سے کیسے خوشبو آ رہی ہو سکتی ہے, یہ سب شرک ہے کیا؟ نبی سب کچھ قرآن ہے. اب یا تو آپ کہیے کہ نعوذ باللہ انبیاء بھی مشرک کے ساتھ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی, ان کے بیٹوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا, اے ہمارے والد بزرگوار ہمارے لیے مغفرت طلب کریں ہمارے گناہ. یہ وہ آیت ہے جو آپ کے سامنے, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے, انا کنا خاطئین, بے شک ہم خطا کاروں میں سے. اب حضرت یعقوب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ سے خدا آپ سے بھی قریب ہے, جس طریقے سے وہ میرا خدا ہے میرا رب ہے ویسے ہی آپ کا بھی رب ہے, جیسے میری رگ گردن سے نزدیک ہے ویسے ہی آپ کی رگ گردن سے بھی نزدیک ہے. آپ مجھ سے نہ کہیے کہ میں آپ کے لیے طلب استغفار کروں, آپ خود نمازیں پڑھی ہوئے مغفرت کر دیجیے, ورنہ آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ منطق تو ہی بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب کو جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں خدا سے, تو ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, قال سوف استغفر لكم ربي, میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. یہاں پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے میرے شروع میں کہ حضرت یعقوب وہ ہستی ہیں کہ جن کے اور خدا کے درمیان حجابات نہیں ہیں, اور ان کی اولاد وہ ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اور خدا کے درمیان پردوں کو بہت زیادہ تمیز کر دیا. تو جو ہر طرف سے ان حجابات میں پھنسا ہوا ہو وہ خود سے کیسے طلب کرے, اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پاس جائیں کہ جو حجابات والا نہیں ہے, اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کہ جس پر حجابات نے پردہ نہیں ڈالا. ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, حضرت یعقوب منع نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سو فاستا بفر ہو جاتا کہ میں تمہارے لیے یقیناً اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ. اب جب ان ہستیوں سے ہم رجوع کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے رجوع کرتے ہیں, کہ یہ صراط پروردگار دے رہے ہیں, یہ وجہ اللہ ہیں. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دی ان کی لفافت تو نہ خدا سمجھ میں آئے گا, نہ خدا کی معرفت ملے گی, نہ خدا کا پروردگار. اب رہی وہ بات کہ جو ہمارے لیے دشواریاں پیدا کرتی ہے کہ جا کے حاجتیں طلب کرنا, وہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ ایک جیسے آپ کہہ لیجیے کہ ایک نچلے درجے کا مسئلہ ہے. مومن جب بالاتر درجے پر آتا ہے ایمان کے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے, جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن حقیقتاً وہ ہے کہ جو اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے کر دے اور اس بات پر اعتماد اور اطمینان رکھے کہ خدا اس کے لیے جو زندگی بنائے گا وہ اس کے لیے بہترین اور فلاح والی زندگی, اور باقی اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو بنانا چاہا ہے میں ویسا بن جاؤں. یعنی مومن کے لیے اپنی زندگی میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں اس وقت سوکھی روٹی کھاؤں یا روغنی روٹی کھاؤں, میں اس وقت سادہ چاول کھا لوں یا بریانی کھا لوں, یہ مومن کا مسئلہ ہی نہیں. آپ کو سیرت معصومین سے یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ جب اسلام غریب تھا تب بھی رسول اور آل رسول کی زندگی کی جو روش تھی وہ اسلام کے امیر ہونے کے بعد بدل تھوڑی گئی. ایسا تھوڑی میں کہہ رہی علیہ السلام کا دسترخوان بہت کو رونا ہو دیا یا وہ خود بہت اچھی مزیدار غذائیں کھانے لگے. علی کی دلچسپی سے بھی चाहे वो शक्ति का दौर हो, चाहे गर्मी का दौर, परेशानी का दौर, चाहे अली खुद हुकूमत खिलाफत पर मुतमक्किन हो, चाहे दूसरों ने अली को उनके हक से माजूर कर दिया, अली की दिलचस्पी हर हाल में सिर्फ एक थी कि मैं जैसा मबूद चाहता था मैंने तुझको पा लिया, तू जैसा अर्द चाहता है मुझे वैसा पता। तो मोमिन की दिलचस्पी बातों में होती थी कि मुझे ये माले दुनिया इस तरीके से मिल जाए, मेरा दस्तरखान यूं सज जाए, मेरा घर ऐसा बन जाए। उसकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज से होती है कि जैसा खुदा मुझे देखना चाहता है वैसा बन जाऊं, और उसके लिए मेयार वाहिद क्या है, रसूल आल रसूल और खुदा। ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे यह दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि जाहिर है कि ये मौजू इतना तूलानी है, इसके इतने गोशे और जहते हैं कि इस इतने से वक्त में उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम एक ब्रेक लेंगे, परसों फिर अपने सिलसिले का आवाज करेंगे। आप लोग अगर जहमत करके इस एक दिन में इसी मौजू पर जो मैंने शेयर के हवाले से बातें की, और इस चीज़ को समझाने के लिए कि औलिया या अम्बिया से तवस्सुल हकीकतन खुदा की हिदायत पर होता है, और ये ऐन सुन्नत इलाहिया है, इसमें शेर का कोई शायबा नहीं पाएगा, इस पर अगर आप लोग कुछ लिख के लिए तो बहुत अच्छा। इससे फायदा क्या होगा कि ये मौजू आपके अपने जहनों में वाजे हो जाएगा, जब आप लिखेंगे कुछ नई बातें सामने आएंगी, उसको भी हम कर इंशाल्लाह। ठीक, अस्सलामु अलैकुम।